السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالى کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، اس رب کریم نے ہمیں ایک موقع پھر عطا فرما دیا اپنا قرب، اپنا تعلق، اپنی محبت سمیٹنے کا ذریعہ ہمیں پھر سے دے دیا. رب کریم نے یہ ذوالحج کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کے شروع کے دن بہت ہی مبارک، راتیں بھی مبارک، اور خاص کر 9 تاریخ اس کے روزے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی، اور پھر عید کی رات، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص عید کی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جبکہ ہولناکی ہوگی، وحشت اور دہشت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور کلیجے منہ کا آتے ہوں گے، اس وقت فرمایا کہ عید کی رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ امن اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے. یہ مبارک ایام، جن دنوں میں کی جانے والی عبادت دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، کہ ذوالحج کے مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان دنوں میں یا ان کی راتوں میں جو بھی عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند اور محبوب ہے. دن کا روزہ ہو یا رات کی عبادت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی دنوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے. خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ پاک نے زندگی کا یہ سال ہمیں پھر نصیب فرمایا، اور عشرہ ذوالحجہ اس کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ذوالحج کی 9 تاریخ جب آئے گی، اس تاریخ میں فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ایک خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق کی شکل میں عطا فرمائی ہے، کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھرتے ہی بآواز بلند اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صدائیں بلند کی جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ مبارک کلمات ہر نماز کے بعد دہرائے جائیں. یہ پاکیزہ، مقدس، بابرکت 3 ہستیوں کی زبان مبارک سے اس پر خطر لمحے میں نکلے ہوئے کلمات تھے، کہ جب باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جنت میں تیار جو دنبہ ہے اسے لے کر فوری طور پر پہنچیں. آسمان دنیا تک جب پہنچے دیکھا تو باپ کی چھری بیٹے کی گردن پر موجود ہے. وہیں سے پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر. ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی کی صدائیں سنی تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ مبارک صدائیں سنی تو فرمایا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ان مقدس ہستیوں کی زبان مبارک سے اس نازک لمحے میں نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ اللہ پاک نے آخری امت میں بطور عبادت کے اس کو ضروری قرار دے دیا. مرد ہوں یا عورت, ہر نماز کے بعد ان مبارک کلمات کو جنہیں تکبیر تشریق کہا جاتا ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا ضروری قرار دے دیا. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد قدرے اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے ان کلمات کو پڑھتی ہیں. اور پھر عید کے مبارک دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس قربانی کے عمل کے پیچھے بہت گہری ایک تاریخ ہے, بہت مضبوط ایک محبت کا رشتہ ہے, وہ عظیم دوستی ہے جس دوستی کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا سے تعبیر فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. یہ گہری دوستی کس طرح سے نصیب ہوئی, یہ ان قربانیوں کا نتیجہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں آئیں کہ آپ کی زندگی یک بعد دیگرے کئی ایک قربانیوں پر مشتمل تھی. بڑے بڑے امتحانات سے گزرے, انہی امتحانات میں سے وہ وقت بھی آیا اللہ پاک نے حکم دیا کہ سرزمین فلسطین کو چھوڑ کر سرزمین حجاز مقدس جو لگ بھگ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے, فرمایا کہ لق دق بیابان کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑے. حضرت جبریل امین ساتھ ہیں, راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں. طویل سفر کر لینے کے بعد یا عظیم مسافت طے کر لینے کے بعد جب اس سرزمین پر پہنچ گئے جو چاروں طرف پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی ہے, بیچ میں بے آب ہو گیا, نہ سبزہ ہے نہ کوئی چرند پرند درند نہ کوئی پانی, ایک وادی ہے جو پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے. وہ پہاڑ بھی ایسے جو کالے کالے پتھریلی پہاڑ, ان پہاڑوں کے بیچ میں جب وادی آ گئی, حضرت جبریل امین نے بتایا کہ اس جگہ آپ کو اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑنا ہے. شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں, اور والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ جو ابھی 24-25 سال کی نوجوان بیوی ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہاں چھوڑنے کا حکم ملا ہے. حضرت جبریل امین سے پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ یہاں لق دق جنگل بیابان میں ایک ویران بستی میں ان کو چھوڑ کر جاؤں؟ کہا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے, اللہ کی چاہت یہی ہے, اللہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی اور بچے کو اسی جگہ چھوڑ دیں. اللہ مستقبل میں آپ سے اس جگہ اپنا گھر تعمیر کرائے گا, اور اس بچے کی پشت سے اللہ تعالی ایک عظیم الشان پیغمبر کو پیدا فرمائے گا. آپ چل دیئے, بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا. اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ بھی ساتھ ہو لی. آپ نے بتایا کہ تم یہاں رک جاؤ, مختصر سا زادے راہ ہے, مختصر سا توشہ ساتھ ہے. آپ ساتھ ہو لی لیکن آپ نے بتایا کہ تمہیں یہیں رکنا ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ 3 میل کے فاصلے تک اہلیہ اپنے شیرخوار بچے کو گود میں لیے ساتھ ساتھ چلتی رہی. کدئی کا علاقہ جو حرم محترم کعبہ مشرف سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر, وہاں تک ساتھ ساتھ آتی رہی. وہاں پہنچ کر سوال کیا, اللہ امرک, اپنے شوہر نامدار سے سوال کیا, کیا اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے اس بات کا کہ مجھے اور میرے شیرخوار بچے کو یہاں چھوڑ کر جائیں؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا, فرمانے لگی پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پیغمبر کی بیوی تھی, تربیت یافتہ تھی, ایمان کامل تھا, وہ بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھی کہ جنگل میں سناٹے میں ایک ویران بستی میں جہاں کوئی چڑیا بھی پر مارتی دکھائی نہیں دے رہی, اس سناٹے میں ہو کے عالم میں تنے تنہا اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ رکنے پر آمادہ ہو گئیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آگے کی طرف بڑھتے رہے. یہ شارع ابراہیم خلیل آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے, یہ وہی راستے ہیں جہاں سے یہ مقدس ہستیاں گزری ہیں. جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل نہ ہوئے, اہلیہ محترمہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نشیبی زمین کی طرف اترے, اہلیہ نظروں سے اوجھل اور اہلیہ کی نظروں سے شوہر اوجھل, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. پوری دعائیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں من وعن اتار دی. اللہ سے دعائیں مانگ کر اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے. وہ رات جب آئی ہوگی, گھٹا ٹوپ اندھیرا, رات کی تاریکی اور کالے کالے پہاڑوں کا اندھیرا اور تنہائی کی, اکیلے پن کی تنہائی کا اندھیرا, ان تمام اندھیروں کو اس ہستی نے کس انداز سے جھیلا ہوگا. نہ گھر ہے, نہ سر چھپانے کی جگہ ہے, نہ کوئی ٹھکانہ, نہ بستر, نہ بوریا. اس خاتون نے جو مجاہدہ کیا, جو قربانی دی اللہ کے حکم کی تعمیل میں, اپنے بچے کو اپنی آغوش سے سینے سے چمٹا کر, کس سناٹے کے اندر وہ اوقات انہوں نے کس انداز سے گزارے ہوں گے. راتیں بھی دن بھی اس سون بالکل سناٹے والے دور دور تک ہو کے عالم والی اس وادی کے اندر یہ اوقات کس جگر کے ساتھ انہوں نے کاٹے ہوں گے. زادہ راہ جب ختم ہو گیا, توشہ جب ختم ہو گیا, بچہ پیاس سے بلک رہا ہے, موت کا خطرہ سر پہ منڈلانے لگا, پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر کچھ چلنے لگی, بچے کو ایک طرف لٹا دیا اور پانی کی تلاش میں سامنے ایک پہاڑ پر چڑھی جس کو صفا کہا جاتا ہے, اطراف میں نظر دوڑائی, پانی دکھائی نہ دیا. دوسرا پہاڑ مروا کے نام سے سامنے تھا, اس پہاڑی کی طرف چلی, بیچ میں نشے بھی جگہ تھی. وہاں جب پہنچی, سامنے لٹایا ہوا بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دوڑ پڑی, دوڑ کر بھاگ کر دوسرے پہاڑ پر چڑھی کہ شاید اس طرف کوئی پانی کا گھاٹ ہو, تالاب ہو, کچھ پانی مل جائے تاکہ بچے کے پلانے کے لیے ہو. اس انداز سے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر, کبھی مروہ پہاڑی پر دوڑی. ادھر جبریل امین کو اللہ پاک نے بھیجا, اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر مارا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. پانی بہتا ہوا دیکھ کر فوراً بھاگی چلی آئیں, مٹی کی منڈیر بنا کر فرمانے لگیں, زمزم زمزم, ارے رک جا رک جا. یہ مبارک ہستی, انہوں نے جو دوڑ لگائی, جو قربانی دی, اللہ پاک کو ان کی قربانی ایسی پسند آئی کہ ان کی ایک ایک نقل و حرکت کو اس آخری امت کے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا. حج ہو یا عمرہ, صفا مروہ پر دوڑنا, اللہ تعالی نے اس کو حج کا بھی رکن اور عمرے کا بھی ایک اہم رکن بنا دیا. جب تک صفا مروہ کے درمیان چکر نہیں لگے گا, نہ حج پورا ہے نہ عمرہ پورا ہے. اور وہ وقت بھی آیا, حکم ملا, بچہ جب سمجھدار ہوا, چلنے کے قابل ہوا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام, بچے میں نے تجھے خواب میں دیکھا, انی اذبحك, میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, ذرا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, کیا مشورہ ہے. قال يا ابت افعل ما تؤمر, برجستہ بچہ بھی پیغمبر کا بچہ تھا, مستقبل میں پیغمبر بننے والا تھا, تربیت یافتہ تھا, صحبت یافتہ تھا، پیغمبر کا خون تھا، برجستہ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھ کو پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والا. فلما اسلما وتله للجبین، جب بیٹے کو لے کر چلے قربان کرنے کے لیے، پیشانی کے بل لٹا دیا، تو پھر وہی منظر سامنے آیا، چھری چلا رہے ہیں لیکن اللہ پاک نے وفدیناہ بذبح عظیم ونادیناہ ایا ابراہیم، ہم نے پکار کر کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آج تو آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وہ قربانی جو آپ سے مانگی گئی تھی آپ نے وہ قربانی دے کر دکھا دی. وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے ہم نے جنت کا ایک دمبا عطا کر دیا، اور یہ قربانی ایسی ہی ہے گویا کہ آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر کو ہمارے سامنے قربان کیا ہے. اسی قربانی کو یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، ان کے اس خلوص اور جذبے کو اللہ پاک نے داد دینے کے لیے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام ہے کہ جس نے اتنی بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، اپنی سگی اولاد کو باپ اپنے ہی ہاتھوں قربان کر رہا ہے، کوئی آسان کوئی معمولی قربانی نہیں. فرمایا کہ وترکنا علیہ فی الآخرین، آنے والی نسلوں کے اندر ہم نے اس عمل کو ایک عبادت بنا کر چھوڑ دیا. اللہ پاک نے اس آخری امت کے لیے اس قربانی کے عمل کو جو ایک عبادت کا حصہ بنا کر عطا فرمایا، اس کے پس منظر میں وہ گہری قربانی ہے، وہ حقیقی قربانی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر ڈالا. آج بھی جو سعادت مند خوش نصیب اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں زبان حال سے یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ابھی حکم دیا ہے ہمیں قربان کرنے کا جانور کو، تو ہم جانور قربان کر رہے ہیں. حکم ملے گا اپنی ذات قربان کرنے کا، اپنی جان کو قربان کریں گے. حکم ملے گا اپنی اولاد کے قربان کرنے کا، اپنی اولاد کو قربان کریں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ قربانی جس کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی جس کو روح کہا جاتا ہے، تو قربانی کی ظاہری شکل تو یہی ہے کہ جانور کو لے کر خوبصورت قیمتی اچھے اور فربا صاف ستھرے جانور کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور ایک جو باطنی شکل ہے جو قربانی کی روح ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے تمام کے تمام جذبات کو، چاہے وہ جتنے بھی خوبصورت دکھائی دیتے ہوں، تمام کی تمام خواہشات کو، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی دکھائی دیتی ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے چکنا چور کر کے رکھ دے. باپ کی محبت، وہ باپ جو اپنی جان پر کھیل کر بیٹے کو بچاتا ہے لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو وہی باپ بیٹے کی جان لے رہا ہے. یہ درس دے رہے ہیں اللہ تعالی کہ جب ہمارا حکم آ جائے، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے جس طرح قربانی کے مظاہرے کیے، یکے بعد دیگرے کئی قربانیاں دی، تم بھی ہماری بارگاہ میں قربانی دیتے وقت پسو پیش سے کام مت لینا، دریغ مت کرنا، ہچکچاہٹ کا شکار مت ہونا. سعادت مندی کی بات ہے کہ جو اللہ مال دے، پیسہ دے، دولت دے، پھر وہ کہے کہ میری راہ میں ایک جانور قربان کر دو، تو بندے کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ایک نہیں، جتنی اپنی حیثیت ہے ایک سے زیادہ آپ کی راہ میں قربان کروں گا. خوش نصیب سعادت مند حضرات تو اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اور تو اور آقا نامدار محسن اعظم حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت ابراہیم کی طرف سے، حضرت ہاجرہ کی طرف سے، حضرت اسماعیل کی طرف سے اللہ نے گنجائش دی ہے. یا اللہ یہ مال آپ کا دیا ہوا، آپ نے اشارہ دیا، آپ نے حکم دیا، آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بخوشی دل کی رضا مندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کہ یا اللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ مال تو مال جان بھی حاضر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، فرماتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آیت پڑھتے تھے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، حتیٰ کہ میرا مرنا، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لوٹنے اور سمیٹنے کا بہترین موقع ہے، جس کسی کو اللہ پاک نے مال دیا ہو، دولت دی ہو، دل کو فراخ کرتے ہوئے بخوشی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانیاں قیامت کے دن ذخیرے بن کے تمہیں ہی واپس ملیں گی. فرمایا کہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے بال, اپنے کھر, اپنے سنگ, ایک ایک چیز کے ساتھ واپس پلٹا کر لائے جائیں گے اور ان کو 70 درجے بڑھا کر میزان عمل میں تمہارے لیے رکھ دیے جائیں گے. یہ نیکی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اپنے میزان عمل کو بھاری بھرکم بنا رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھی ایک نہیں, دو نہیں, دسیوں قربانیاں کر دے. یہ ہمارے پیارے آقا حضرت احمد محمد, احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے. ہر اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں. 63 اونٹ کو اگر 7 سے ضرب دیا جائے لگ بھگ 450 قربانیاں بن جاتی ہیں. 450 قربانیوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سبق سکھا رہے ہیں امتیوں, جب اللہ تم کو مال دے, وسعت دے, فراخی دے, تو اللہ کی راہ میں مال کو لٹانے میں دریغ مت کرنا, کنجوسی اور بخل سے کام مت لینا. ایک موقع پر آپ نے 2 دمبے قربان کیے, ایک اپنی طرف سے اور دوسرا فرمایا یہ میری امت کی طرف سے جو مجھ پر ایمان لائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ نے وصیت فرمائی تھی, آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ 2 دمبے قربان فرماتے. جب کسی نے پوچھا بتایا کہ ایک دمبا تو میری طرف سے, ایک دمبا میرے آقا نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد بھی میری طرف سے دمبا قربان کر دیا کرنا, یہ دوسرا دمبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کر رہا ہوں. یہ مالداروں کے لیے بہت بڑی لوٹنے اور سمیٹنے کی اور محبت کا مظاہرہ کرنے کی اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے کی بہت بڑی خوش قسمتی کی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ امتی, کہ جس آقا نے اپنے امتیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا, امتی بھی ایسے موقع پر اپنے محسن کو فراموش نہ کرے, آپ کی طرف سے قربانی کے نذرانے پیش کر دے. یہ تو صرف مال کی قربانی ہے, وہاں تو وہ حضرات جان کی قربانیاں دے گئے, وہ بھی اہل ایمان تھے, سچے عاشق تھے, جان پر کھیل گئے. حضرت مصعب ابن عمیر جن کی ساری زندگی بڑے ٹھاٹ باٹ میں گزر رہی تھی, شہزادوں کی طرح جیتے تھے, سب سے قیمتی لباس پہننے والے, اس غربت کے دور میں 4000 درہم کا لباس پہننے والے. ماں نے کہا تھا مکہ مکرمہ کے تاجروں سے, جب کبھی تمہارا قافلہ کوئی قیمتی خوشبو لائے سب سے پہلے میرے گھر کے دروازے پر دستک دو گے تاکہ میرا بیٹا وہ خوشبو استعمال کرے بعد میں کوئی اور. لیکن جب ایمان اور اسلام لے آئے وہ وقت آیا کہ اسی ماں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا. مدینہ منورہ میں ایک دن آپ کے سامنے سے حضرت مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا, لباس پھٹا ہوا ہے, پیون کے جوڑ لگے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ ایک پیون کی جگہ پر کپڑا کا ٹکڑا نہ ہونے کی وجہ سے چمڑے کے ٹکڑے کو چپکایا ہوا ہے, لگایا ہوا ہے. آپ اس منظر کو دیکھ کر رو دیے, فرمانے لگے یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے. مکہ کی گلیوں میں جب گزرتا تھا خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ مصعب ابن عمیر کا یہاں سے گزر ہوا. آج وہ دین ایمان اسلام کی قربانیوں کے اندر اس حالت پر پہنچ گیا کہ آج کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کو میسر نہیں کہ اپنے لباس پر پیون لگائے. سب کچھ قربان کر دیا, تن من دھن کی بازی لگائی, لیکن دین اسلام کو اپنے دل کے اندر مضبوط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کا تاج اپنے سر پر سجایا. آپ نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے سامنے دسترخوان لگے گا, کھانے رکھے جا رہے ہوں گے, اٹھائے جا رہے ہوں گے, ایک کھانا رکھا جائے گا, دوسرا اٹھایا جائے گا, تم تو تم, تمہارے گھر کی در و دیوار کے اوپر لباس پوشاک اور قیمتی قسم کے پردے پڑے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا اچھا موقع ہوگا, اس وقت پھر تو ہم مالدار ہوں گے, بے فکری ہوگی, خوب رچ کے اللہ کی عبادت کریں گے. فرمایا تمہاری بھول ہے, آج جب تمہاری حالت ایسی ہے تمہارا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے, کل کو جب مال و دولت کی فراوانی ہوگی تمہارا ایمان تنکے سے بھی زیادہ پھس پھسا ہوگا. ہم بھی مومن مسلمان ہیں, حضور کے امتی ہیں, لیکن ان حضرات سے کتنے پیچھے نکل گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا لیاو جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں قربان کر دو. قربانی کے نذرانے پیش کرنے میں حضرت فاروق اعظم بھی اپنا سامان لیا ہے, حضرت جبریل امین بھی اپنا سامان لیا ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا, اپنے پورے گھر کے سامان میں سے آدھا سامان لا کر حضور کے سامنے ڈھیر لگا دیا. حضرت صدیق اکبر بھی دو چار پوٹلیاں بھر کے لا کے رکھ دی. صدیق اکبر کا سامان کم, حضرت عمر فاروق کا سامان زیادہ. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج خطاب کا بیٹا ابو بکر سے بازی لے جائے گا. آپ نے جب دیکھا دونوں کو, اگر آپ سوال کر لیتے عمر کتنا سامان لایا ہوں, یا رسول اللہ پورا یہ ڈھیر میں لایا ہوں, ابو بکر کتنا لایا ہوں, یا رسول اللہ یہ پوٹلیاں میں لایا ہوں, ہار جیت کا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز بدل دیا, حضرت فاروق اعظم سے پوچھا, یا عمر ما خلفتا, عمر پیچھے کیا چھوڑا, ما ترکت لی اہلک, اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. حضرت فاروق اعظم فرماتے میں تو وہیں ڈھیر ہو گیا. سوال کا انداز جب آپ نے بدل دیا کہ ما خلفتا, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے, ما ترکت لی اہلک, بچوں کے لیے کیا چھوڑا, کہا کہ یا رسول اللہ آدھا لے آیا آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر جن کا اثاثہ بظاہر کم دکھائی دے رہا تھا, پوچھا کہ اے ابو بکر ما خلفتا, آپ نے پیچھے کیا چھوڑا, ما ترکت لی اہلک, بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے, کہا ترکت اللہ و رسولہ, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آؤں, باقی سب کچھ سوئی دھاگا تک بھی اٹھا کر لے آیا. یہ ہے مال کی قربانی, کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اشارہ مل گیا, اب مال کو لٹانے میں سوئی دھاگا تک بھی لے کر آ گئے, حتیٰ کہ اپنا لباس تک اتار کر وہ بھی دے دیا, اور ایک ٹاٹ کا بوریا وہ بدن پر اوڑ کر کانٹوں کے ذریعے بٹن بنا کر اس لباس کو اپنے جسم پر روکا. اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے, وہ بھی ٹاٹ کا بوریا پہنے ہوئے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہتے ہیں اور پیغام بھیجا ہے کہ آپ صدیق اکبر سے پوچھیں, کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر تم اس حالت میں ہم سے راضی تو ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا سلام, اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا, چیخ پڑے, کہا کہ اے رب میں تجھ سے راضی, اے رب میں تجھ سے راضی. سارے اولین اور آخرین اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر کے کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک, ربا تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. بڑے بڑے انبیاء, پیغمبر, صدیقین, شہداء, صالحین, اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے سے پوچھ رہے ہیں ابو بکر اس حالت میں راضی تو ہو. فرما رہے ہیں یا رب میں تجھ سے راضی, اے رب میں تجھ سے راضی. حضرت جبریل نے بتایا, حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا پہنا ہوا ہے, فرمایا کہ آج آسمان کے سارے فرشتے وہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کی یہ ادا ایسی پسند آئی, اللہ نے فرمایا کہ آج تم بھی سارے صدیق جیسا لباس پہنو, آج آسمان کے سارے فرشتے وہ بوریا اور ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں. یہ ہے قربانی, کہ جب دینے کا وقت آئے پھر ہچکچاہٹ نہیں, آدھا پونا نہیں, پورا مال دے کر تھوڑا ہی صحیح, لیکن وہ پوزیشن لے گئے, اول درجے میں کامیاب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ رہے ہیں, بندے تو راضی تو ہے. بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کے راہ میں اللہ کا مال قربان کر دینا. فرعون کی لونڈی تھی جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی, لونڈی, زر خرید غلام, ایک تو عورت ذات, پھر لونڈی, کہ جس کی مرضی اور چاہت کچھ نہ چلے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئی, دو بچیاں تھیں, ایک دودھ پیتی بچی اور ایک ساتھ کھیلنے والی بچی. فرعون نے دربار میں حاضر کرا لیا, کہا کہ دیکھ باز آ جا, موسیٰ کو ماننے سے چھوڑ, باز آ جا, مجھ کو اپنا رب مان لے. سامنے اس نے آگ دہکوائی اور بڑے کڑاوے کے اندر تیل ڈلوا کے اس کو خوب کڑایا, اور وہ تیل جوش مار رہا تھا, اس طرف سونے اور ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر لگا دیا. کہا کہ اگر موسیٰ کو یہ رب کو اپنا رب مانے گی, اس تیل میں تجھے بھی اور تجھ سے پہلے تیری دونوں بچیوں کو جلاؤں گا, اور اگر مجھ کو اپنا رب مانے گی تو یہ سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سب اس میں تیرے. وہ لونڈی ہونے کے باوجود, عورت ذات ہونے کے باوجود, بے سر و سامان ہونے کے باوجود, ایمان جب دل میں اتر گیا, کہا فرعون میری تو ابھی دو بیٹیاں ہیں, 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں کہ کر کے اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی, تو میری بچیوں کو جلا, تو مجھے دھمکی دیتا ہے. فرعون نے بڑی بچی کو پکڑا, اس کو گھسٹوایا, تیل کی طرف لے جانے لگا, وہ بچی بے بسی کے ساتھ چیخی, ماں سے فریاد کی, ماں مجھے بچاؤ. یہ صبر و استقلال کا پیکر بن کے جم تھم کے پہاڑ جیسی بن کے کھڑی ہو گئی. آج اس کے دل میں ایمان اتر چکا ہے, اپنے لخت جگر, نور نظر, دل کے ٹکڑے کو اپنے سامنے جلانے کے لیے تیار ہے, اللہ کی محبت میں سرشار ہے. بڑی بیٹی کو اٹھا کر اس کڑائی میں ڈال دیا گیا, دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی کی طرح وہ تلی گئی, ہڈیاں الگ, بوٹیاں الگ. دوسری بچی کو اس کی آنکھوں سے چھینا گیا بے دردی کے ساتھ اور اس کو بھی اٹھا کے اس کڑائی میں ڈال دیا گیا. تیسرے نمبر پر باری آئی اس کی, اس نے کہا فرعون ایک بات کہوں گی, اگر تم مان جائے ہم ماں بیٹیوں کو جلانے کے بعد جو ہماری ہڈیاں بچیں گی ان کو کسی ایک جگہ دبا دینا, ہمیں ضائع مت کرنا, پھینکنا نہیں, کسی ایک جگہ پر ہم تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ دبا دینا. فرعون نے یہ شرط مان لی اور پھر اس ماں کو بھی اس کڑکتے ہوئے اور ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر جلا کر بالکل بھسم کر دیا گیا, اور بعد میں ان تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک گھڑے میں دبا دیا. سال ہا سال گزر گئے, لگ بھگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت پیغمبر اسلام تک 2000 کے لگ بھگ کی مدت بنتی ہے. 2000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس, اور پھر آپ کا براق جب یہ پرواز بھر رہا تھا مصر کے قریب سے جب آپ کا گزر ہوا, آپ نے جبریل امین سے پوچھا, جبریل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جبریل امین نے پھر پوری تفصیل سنائی, فرمایا کہ یہ جو جنت کی خوشبو آپ سونگ رہے ہیں یہ 2000 سال پہلے سے ان ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کی قبر سے آ رہی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی. جب بھی انہوں نے قربانی دی اور ان کو اس گھڑے میں دبایا گیا, جب سے جو یہ خوشبو پھوٹی ہے جنت کی خوشبو ہمیشہ سے پھوٹتی چلی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نور بصیرت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی کہ ہزاروں سال بعد آپ نے گزرتے ہوئے اس موقع پر سوال کیا اور جبریل امین نے پھر پوری تفصیل بتائی کہ ایک لونڈی تھی جس نے اللہ کی محبت میں اتنی بڑی قربانی کا نذرانہ پیش کیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہم سے تو جان کا نذرانہ نہیں مانگا جا رہا, مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے. دل و جان سے محبت میں سرشار ہو کر, اللہ کی محبت میں, اللہ کے تعلق میں گہرائی کے ساتھ ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے نذرانے پیش کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آسانی پیدا فرمائے, کھلا دل عطا فرمائے, سخاوت عطا فرمائے, اور اپنی راہ میں عبادت کے موقع پر بڑھ چڑھ کے ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.